الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه فإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما تطرى على من تزينت به عسر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگو عزیز القدر بھائیوں اللہ رب العزت نے اسلام کی جو زرعی تعلیمات رکھی ہیں ان میں سے ایک اہم تعلیم اور اہم باب وہ صدق سچ اور سچائی کا ہے ایک مومن مسلمان کی شان یہ ہونے چاہیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے اقوال اس کے افعال اس کے اعمال یہ تمام چیزیں صدق اور سچائی سے آراستہ ہونی چاہیے صدق اور سچائی یہ ایمان کے اہم ابواب میں سے ایک باب ہے انبیاء کرام کی تمام زندگی معجزہ ہوا کرتی ہے لیکن دو خصوصیات ایسی ہیں جو انبیاء کرام میں بطور خاص پائی جاتی ہیں پہلی کو صدق مقال کہا جاتا ہے اور دوسری صفت کو دیانت الاعمال کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان تمام کی شان یہ تھی کہ ان کے اقوال ان کے گفتار ان کی بات ان کا وعدہ ہر ایک عمل اور فعل سے سچائی ٹپکتی تھی اور ان کی زندگی ان کے اعمال ان کے طور طریقے ان کے وعدے ان کی معاشرت ان تمام چیزوں میں دیانت کوٹ کوٹ کر بھری رہتی تھی یہی وجہ ہے کہ جو انبیاء کا انکار کرتے تھے وہ انکار اس بات کا کرتے تھے کہ میں نہ مانوں انبیاء کی ذات میں انبیاء کے اقوال میں افعال پہ اس کو کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا مشرکین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت اور رسالت کا انکار کیا تو قرآن کہتا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی اس سے پہلے بھی تو 40 سال میں تم میں رہا ہوں اور تم ہی وہ ہو جنہوں نے مجھے صادق اور امین کا لقب دیا تو آپ کیوں نہیں مانتے یہ وہ سچائی اور وہ دیانت الاعمال ہے جس کی وجہ سے مخالفین بھی اقرار کرتے تھے کہ کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوا اور کبھی بددیانتی وعدہ خلافی نہیں ہوئے، اور تمام شرائع کے اندر یہ خصوصیات یہ سراہی جاتی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے درمیان میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے، جتنی شرائع آئیں، ان تمام کے اندر ان دو صفات کو خصوصی طور پہ سراہا جاتا تھا، بلکہ ان کی تعلیم دی جاتی تھی. چنانچہ جب ابو سفیان بادشاہ روم ہرقل کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت لگائی کہ ہمارے خاندان میں مکہ مکرمہ میں ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہرقل نے کہا ماذا یأمرکم بہ، جس شخص کی تم شکایت لگانے آئے ہو، جس شخص کا تم یہاں پہ جس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پہنچے ہو، وہ تمہیں کہتا کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے بے اختیار کہا یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، کہ وہ شخص ہمیں تعلیم دیتا ہے نماز پڑھنے کی اور سچ بولنے کی اور پاک دامنی کی. تو اندازہ لگائیے، ایک مشرق اور کافر جو اس وقت ایمان نہیں لایا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایت لے کے پہنچا اس وقت کی سپر پاور کے دربار میں، لیکن جب شکایت لگانے کا موقع آیا تو وہ نہیں ٹھہر سکا مگر یہ کہ اس نے کہا کہ وہ سچ کی تعلیم دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے کہ مسلمان کیا جو اسلام نہیں لایا وہ بھی سمجھتا ہے، خوب واضح طور پہ اس کو نظر آتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں عبادات اور سچ، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سچوں کا مقام ذکر فرمایا، تو فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، سچے وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل اور احسان فرمایا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ صدیقین میں اول پہلے درجے پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ساتھی اور آپ کے سفر اور حضر کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کا لقب اسی لیے صدیق کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص ہیں. تو آپ کے لقب صدیق ہونے سے صدق اور سچائی کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کے نائب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین انسان، آپ کے سب سے محبوب، ان کے لیے کوئی اور لقب نہ ہوا بلکہ صدیق ہوا. اسی طرح خواتین کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد درجات کے لحاظ سے، افضلیت کے لحاظ سے، امت کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا درجہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور ان کا بھی لقب بالاتفاق صدیقہ ٹھہرا ہے. تو ابو بکر صدیق اور ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ، یہ وہ مقامات ہیں جو انسان کو ایمان کے ساتھ سچائی سے حاصل ہوتے ہیں کہ باپ افضل ترین مردوں میں اور بیٹی افضل ترین عورتوں میں. جب نصارا نے اللہ رب العزت پر تہمت لگائی اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے مشکل کٹھن وقت گزارنے پڑے ناحق تہمت لگنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت جب حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہیں تو فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بہت سچی خاتون ہیں، بہت دیانتدار خاتون ہیں. اور علماء کا اور امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ افضل ترین خاتون بنی اسرائیل کے اندر وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں. تو یہ وہ درجات ہیں سچائی کے جو ہماری امت اور ہم سے قبل امتوں کے اندر گزرے. اگر یہ درجات ہم نے بھی حاصل کرنے ہیں اور کوشش کرنی ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کتنا سچائی پر عمل کر رہے ہیں اور جھوٹ ہمارے اندر کس قدر آ چکا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی شکایت کی گئی اور کہا گیا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب کہا گیا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ سوچو، سوچ سمجھ کے بولو جو بول رہے ہو، وہ میرا امتی ہے اور میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بارے میں کیا گمان ہے اور ہم کس حال میں پڑے ہیں، غور و فکر کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی غرض سے ٹھہرا تو جب وہ رخصت ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کی عادت بناؤ، سچ بولو گے تو تمام اعمال سیدھے رہیں گے، ٹھیک رہیں گے. تو وہ رونے لگے. پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کہا جب تک اللہ رب العزت کی تعلیمات اور وحی اس کے اوپر ہم قائم تھے تو ہم سچ بولا کرتے تھے. اسلام سے پہلے جو تعلیمات آسمان سے آئیں توریت اور زبور اور انجیل کی صورت میں اور دیگر صحائف کی شکل میں، جب تک ان تعلیمات کے اوپر قائم تھے تو سچ بولا کرتے تھے. لیکن جب ان تعلیمات سے ہم ہٹ گئے اور ہم نے اپنی طرف سے اس میں رد و بدل شروع کر دیا تو وہ دن اور آج کا دن جھوٹ سے ہم جان نہیں چھڑا سکے. اور آج واپس آپ کی حقانیت کی یہ نشانی ہے کہ آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ سچ کی عادت بناؤ. تو صرف اسلام نہیں بلکہ اسلام سے قبل جو لوگ جانتے تھے تعلیمات کو، وحی کو، اللہ رب العزت کی بہترین تربیت کو، ان کو پتہ تھا کہ نجات صرف اور صرف سچائی میں ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، آپ کے درس میں بیٹھتا ہوں لیکن جب رات کو گھر جاتا ہوں تو شراب پینے کو دل چاہتا ہے، اور جب شراب پی لیتا ہوں تو پھر رقص اور ناچ گانے کی محفلوں میں جانے کو دل کرتا ہے، لہذا کوئی علاج بتائیے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک وعدہ میرے ساتھ کرو، باقی تم نے جو بھی کرنا ہے وہ کرتے رہو، لیکن میرے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت میں راتوں کو شراب پیتا ہوں، ناچ گانوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کرو. حضرت نے فرمایا کہ بس تم سے میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سچ بولو گے، باقی تمہارے تمام گناہ چھوٹ جانے کا ضمانت میں دیتا ہوں. چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا. اب جب شام کو شراب کی محفل میں جانے کا وقت آیا تو وہ سوچتا ہے کہ اب اگر شراب کی محفل میں جاؤں تو زمانے کا امام فقیہ اور صحابہ کی نشانی کل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں کیا بولوں گا کہ میں نے شراب پی، جب ناچ گانے کی محفل میں رقص کی محفل میں بیٹھوں گا تو کل امام صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ اس سوچ کی وجہ سے اس سے تمام بری عادات چھوٹ گئیں۔ یہ سچ کی برکت ہے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کی باریکیوں کو اور اسرار و رموز کو خوب سمجھتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ فما فی المشرقین له نذیر ولا فی المغربین ولا بکوفہ۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی شک شبے کے بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ آپ کی فقہ کے تمام لوگ محتاج ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی جب دوسرے ائمہ کے مسالک کے لوگ جن مسائل میں ان کو کوئی قول نہیں ملتا تو وہ ہم سے احناف سے رجوع کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ امام صاحب کا مذہب اور قول اس بارے میں واضح طور پہ موجود ہوا کرتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سچ کا مقام اسلام کے اندر ایمان کے بعد بہت اہم مقام ہے، چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بہت محبت تھی، اور یہ حضرت زید کے صاحبزادے ہیں، وہ حضرت زید جن کا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نام لیا ہے۔ اسلام کے اندر بہت صحابہ گزرے، حضرت ابو بکر گزرے، عمر گزرے، عثمان گزرے، علی گزرے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کے مقامات، ان کا بہترین انجام، ان کی قربانیاں، ان کا ذکر کیا، لیکن نام کسی کا نہ لیا سوائے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے۔ فرمایا فلما قضى زید منها وطرا، ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، محدثین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے جیسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو رکھا کرتے تھے۔ ان کو ایک غزوہ پہ بھیجا گیا، صحابہ کی ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا گیا، چنانچہ جس طرف ان کو بھیجا گیا تھا اس قوم کو پتا چلا کہ صحابہ کی ایک جماعت جہاد کے لیے پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم صحابہ کے پہنچنے سے پہلے ایمان لے آتے ہیں، صحابہ کے پہنچنے سے پہلے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، کبھی اس سے پہلے صحابہ کے علم میں نہیں تھا کہ اگر یہ صورتحال ہوئی تو کیا کرنا ہے، چنانچہ صحابہ جب پہنچے ان کو کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ظاہر بات ہے جب مخالف سمت سے مزاحمت ہو تو پھر برتاؤ سخت ہو جاتا ہے۔ اسی اثنا میں اس علاقے میں ایک شخص تھا، مراد اسلمی نام آتا ہے تاریخ میں اس کا، وہ شہر سے باہر بیابان میں اپنے جانور چرا رہا تھا۔ جب صحابہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے سلام کیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ سلام کرنا یہ صرف اور صرف اسلام اور ایمان والوں کی علامت ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض ایسے فرقے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان سے سلام کرنا اور ان کو سلام کرنا یہ جائز نہیں۔ آج کل ہمارے ہاں جو بھی نظر آئے کوئی یہودی اور نصرانی سامنے آ جائے تو فوراً سے اس کو سلام کیا جاتا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, احتیاط کی ضرورت ہے. چنانچہ اس نے سلام کیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ ہم کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی جاسوس وغیرہ ہے اور ہم کو سلام کرنے سے بچنا چاہتا ہے. اس کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو صحابہ کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ یہ شخص جنگلوں میں گھومنے والا, جانوروں کو چرانے والا, اور ابھی تک اس کو کوئی خیال نہیں آیا تھا, ایمان کی کوئی علامت اس میں نظر نہیں آ رہی, اور ہم کو دیکھ کے اس کو کلمہ یاد آ گیا. چنانچہ وہ جنگ کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق مارا گیا, اور وہ لشکر جو بھیجا گیا تھا حضرت اسامہ کی سربراہی میں وہ واپس پہنچا مدینہ منورہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا, حدیث میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے غصے کی وجہ سے اور فرمایا, اقال لا الہ الا اللہ وقتلتا, اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اس کو قتل کر دیا, یہ کیا کیا؟ حضرت اسامہ نے فرمایا, یا رسول اللہ انما قال خوفا من الصلاح, اے اللہ کے رسول, اس نے ہم سے اور اسلحے سے جنگ سے ڈر کے یہ کلمہ پڑھا, اس نے ایمان دل سے نہیں پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف حضرت اسامہ کھڑے تھے اس طرف سے چہرہ مبارک موڑ لیا اور فرمایا, فَهَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ فَتَعْلَمُ أَقَالَهَا أَمْ لَا, وہ تم نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھا اندر کہ کیا اس نے سچ سے کہا تھا یا جھوٹ سے کہا تھا. تو اندازہ لگائیے, حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ, جن کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا, جن کا مقام, جن کا درجہ بہت بلند ہے, جن کے والد کا اللہ نے ذکر کیا, لیکن سچائی اور جھوٹ کے معاملے میں بھی ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اسامہ, تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہوگا اور تمہیں اپنا قاتل ٹھہرائے گا؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھ سے یہ گناہ اسلام میں نہ ہوا ہوتا. حالانکہ اسلام کی خدمت کی, جہاد میں گئے, اپنی زندگی اور جان کو ہتھیلی پہ رکھا, لیکن جہاں پہ سچائی کا احتمال پایا گیا وہاں خدمت کو گناہ قرار دے دیا گیا. تو یہ سچائی اور جھوٹ کا اسلام کے اندر مقام ہے کہ ایک شخص جس نے صرف ایک کلمہ پڑھا اور اگر دل سے پڑھا, چاہے 300 سال کفر کیا ہو, 400 سال, 1000 سال کفر کیا ہو, لیکن جب کلمہ پڑھا تو معاف ہے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام جب آ گیا تو اس سے پہلے جتنے بھی گناہوں کی عمارتیں تھیں, شرک و بدعت کے بت تھے, وہ ٹوٹ گئے. اسی کے ذیل میں ایک اور واقعہ یاد آیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مسجد نبوی میں, اس کے پیچھے پیچھے ایک صحابی بھی آئے اور اس کا انتظار کرنے لگے. معاملہ یہ تھا کہ اس شخص نے صحابی کے چند لوگ قتل کیے تھے, تو صحابی اس خیال سے تھے کہ جب یہ واپس باہر آئے گا تو میں اس سے بدلہ لوں گا. چنانچہ وہ شخص جو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا, ظاہر ہے صحبت رسالت کا اثر ہوتا ہے, وہ اسی مجلس میں ایمان لے آیا. اب صحابی حیران اور پریشان, پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ حضرت, اس نے میرے لوگ قتل کیے ہیں, میں تو بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام کے بعد جو گناہ ہیں, جو شرک ہے, جو کچھ غلطیاں ہوئیں, خطائیں ہوئیں, وہ معاف ہیں. اور اگر پہلے یہ مجرم تھا اور تم بے گناہ تھے, لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا, اگر تم نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تو تم مجرم ٹھہرو گے اور تم سے بدلہ لیا جائے گا. تو یہ سچائی سے کلمہ پڑھنے کا اثر دیکھیے. اور دوسری طرف اذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ, اے پیغمبر, آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ فرق سچائی اور جھوٹ کا فرق. ایک شخص نے قتل کیے تھے, مسجد نبوی میں پہنچا, کلمہ پڑھا اور تمام گناہ معاف ہو گئے, یہاں تک کہ جو بدلہ لینے والا شخص تھا اس کو تنبیہ کی گئی کہ خبردار کہ ایسا کوئی کوشش کی. اور دوسری طرف منافقین دن میں 300 دفعہ کلمہ پڑھ لیں, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ سچ یہ ظاہری سچ نہیں ہوتا, یہ دل سے سچ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اندھے یہ دیکھتے ہیں بلکہ یہ اندھے ہو چکے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں بلکہ ان کے کان سن ہو چکے ہیں, بلکہ ان کے دلوں کی جو آنکھیں ہیں وہ اندھی ہو چکی ہیں. یہ دلوں کی آنکھیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی روشنی ہے. جب ایک شخص کے دل میں ایمان ہوگا تو دل کی بصیرت ہوگی, وہ اچھائی اور برائی کو سمجھے گا, اور جب اس کے اندر ایمان کامل ہوگا تو اس کی زبان جھوٹ بولنے سے کترائے گی. جب ایک شخص کے اندر ایمان کامل ہوگا اور وہ دل سے ایمان لایا تو اس کے جوارح, اس کے اعضاء غلط کام کرنے سے ضرور کترائیں گے. جب تک انسان ایمان کے ساتھ ساتھ احساس کا حامل ہو اس وقت تک امید ہے کہ اس کی برائیاں اچھائی میں بدل جائیں گی. حدیث میں فرمایا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تک تم میں حیا نہیں رہی, احساس نہیں رہا, تو پھر جو چاہو کرو. گویا کہ اس میں ایمان نہ رہا. آج کل ہمارے یہاں ایسے کھلے عام جھوٹ بولا جاتا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولا جاتا ہے, وہ اس حدیث کے مصداق بنتے ہیں. غور و فکر کی اور احتیاط کی ضرورت ہے. چنانچہ سچ اور جھوٹ کا ایمان کے اندر بہت بڑا فرق ہے. جب منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور ایمان لانے کا اور بہت بڑا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو بہت سارے قبائح میں سے سب سے بڑی قباحت ان کے اندر وہ جھوٹ کی تھی. مومن کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ دوستی کرے, جب وہ کسی کے حق میں ہو, تو خوب دل سے اور سچائی سے ہوتا ہے, اور جب کسی سے ناراضگی ہو, خواہ وہ اللہ کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو, تو وہ بھی ڈنکے کے چوٹ پہ ہوگی. آج کل اس بات کو بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے کہ دل میں ناراضگی ہے لیکن سامنے بڑا اچھا بنتا ہے. یہ حقیقت میں منافقت نہیں تو اور کیا ہے, آپ خود فیصلہ فرمائیے. منافقین کہتے تھے انک لرسول اللہ, اللہ کہتے ہیں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, یہ آپ کے سامنے بڑے اچھے بنتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ دل میں بغض چھپاتے ہیں. تو ایک مومن کے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے اور سامنے بڑا اچھا بنتا ہے, تو یہ کیا اسی عمل کا مرتکب نہیں ہو رہا جس عمل کے منافقین مرتکب ہو رہے تھے؟ اور مومن کا سچا وعدہ, مومن کے اندر دیانت, وہ کیسی ہونی چاہیے؟ روح المعانی میں سورہ انبیاء کے ذیل میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے کی شریعتوں میں ایک بادشاہ نے ایک شخص کو سزائے موت سنائی. کسی جرم کی سزا میں اس کو سزائے موت کا حکم دیا گیا. تو شخص نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اجازت نہ دی. اس نے بڑی کوشش کی, بڑی منت سماجت کی, مجھے اجازت دی جائے, میں اپنے گھر جاؤں, بچوں سے ملوں اور واپس آؤں. تو اسی مجلس میں حضرت ذوالکفل موجود تھے, جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہوا, اسماعیل و ادریس و ذوالکفل. کفل کہتے ہیں ذمہ داری کو, اور ذوالکفل یعنی ذمہ داری والا شخص. حضرت ذوالکفل نے فرمایا بادشاہ سے کہ اس کی جگہ مجھے تم روک لو، اس کو جانے دو. انبیاء کا، اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء اللہ کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے امتحانات سے گزرا کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر تکلیف پیش آئی اور جو خود کے زرے ہوتے ہیں وہ منہ میں، چہرے مبارک میں گھس گئے، یہاں تک کہ بڑی مشکل سے کھینچ کر نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، مجھ سے قبل انبیاء نے بہت بڑی بڑی تکالیف برداشت کی. حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی جگہ بیٹھتا ہوں، اگر یہ نہ آیا تو مجھے سزائے موت دے دینا. چنانچہ بادشاہ نے منظور کر لیا اور ان کو بٹھا لیا گیا، اور جس شخص کو سزا دی گئی جو اصل مجرم تھا وہ چلا گیا. اب جو وقت مقررہ تھا، جتنے وقت کی بات ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا، وہ وقت گزر گیا اور وہ شخص نہ آیا. چنانچہ حضرت ذوالکفل کو سزائے موت دینے کی تیاری کی جانے لگی. آپ کے اعضاء کو، ہاتھ پاؤں کو باندھا گیا، یہاں تک کہ گلے میں رسی ڈالنے کا جب وقت آیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑی دور سے انتہائی تیز اور تند رفتار میں گھوڑے پہ آ رہا ہے. پوچھنے پہ پتا چلا، کہا گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو سزائے موت دی گئی ہے، واپس آ رہا ہے. چنانچہ وہ آیا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری جگہ ضمانت لی، اتنی بڑی ذمہ داری لی اور میں واپس پہنچ گیا ہوں، لہذا اب آپ سزا سے بری ہیں. تو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے شرائع میں دیانت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص سزائے موت سے نکل چکا تھا، بادشاہ کے محل سے بھاگ چکا تھا، اگر موقع ملتا تو کہیں کا کہیں پہنچ جاتا، لیکن نہیں، جو زبان دی ہے واپس آیا. تو ہمارے اندر دیانت کا معیار اس سے کہیں بلند ہونا چاہیے. جب ہم سے پہلے شرائع کے اندر ایک شخص نے اتنی بڑی اپنی دیانت کا، اپنے افعال کا، اپنے کردار کا خیال رکھا کہ میرے مرنے کے بعد کبھی تو مرنا ہے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جو عین سزا سے بھاگا تھا، تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا، دوسرے مسلمان سے غلط برتاؤ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تمام وہ کبھی اعمال ہیں جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے دل سے ایمان جاتا رہتا ہے. جو شخص بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شرمندگی کے دھوکہ دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، گویا کہ اس کے دل میں ایمان کی دولت باقی نہ رہی. بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین اور ہماری دین کی تعلیمات کے اندر سچ کو کس قدر سراہا گیا، سچ کی کتنی زیادہ تعلیمات دی گئیں، اور ہم اس وقت دنیا کے اندر بطور قوم کے جھوٹی قوم سے پہچانے جاتے ہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اسلام کی تعلیمات ہی سب سے بلند اور عالی تعلیمات ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فلانے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، فلانے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، فلانے جگہ میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ ہمارا منصب ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے منصب کو کھو بیٹھے ہیں، اور اس منصب سے حاصل ہونے والے فوائد، اس منصب کی برکات دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، وہ انہوں نے پہچان لی ہیں اور انہوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اصدق الصادقین کون ہوگا دنیا میں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کسی کفار قوم کے بارے میں یہ کہنے میں کہ وہ بڑا سچ بولتے ہیں. کیا ہمارے نبی سچے نہیں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو فرماتے تھے اصدق الحدیث الیہ، احب الحدیث الیہ اصدقہ. صحابہ سے فرماتے تھے کہ پہلی بات یاد رکھو، غور سے سنو، سچی بات سنوں گا، سچی بات مجھے پسند ہے. تو پیغمبر جھوٹ کا ذکر بھی زبان پہ نہیں لاتے. محدثین فرماتے ہیں کہ اس بات کے اندر جو نقطے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بہت بری بات ہے، جھوٹ سے دور رہو. فرمایا مجھ سے بات کرنی ہے تو سچی بات کرنی، جھوٹ بولا تو اس کی سزا ملے گی. تہمت کی اور جھوٹی باتوں کی سزائیں قرآن کے اندر خوب موجود ہیں. تو سچ اور جھوٹ یہ ایک مومن کی پہچان، اگر مومن سچا ہے تو گویا اس کے دل کے اندر ایمان کی دولت بطور کمال کے موجود ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو محاسبے کی ضرورت ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل سے ایمان بھی جاتا رہے اور بہت بڑی مشکلات کا سامنا دنیا میں بھی ہو، جھوٹا شخص دنیا کے اندر بھی ہمیشہ خوار اور ذلیل، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بہت دردناک سزائیں ہیں۔ قرآن کے اندر جب منافقین کو سزا سنائی گئی فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ منافقین کے اندر بہت قبائح تھے، لیکن منافق کو منافق اس لیے کہا گیا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، اور مومنین کے جہاں پہ شان بیان کی گئی ہمیشہ وہاں پہ ان کی سچائی کا بھی ذکر کیا گیا، والصادقین والصادقات، قرآن کہتا ہے اور سچ بولنے والے مومن ہیں اور سچ بولنے والی عورتیں بھی مومنات ہیں۔ تو سچ اور جھوٹ ان دونوں کے درمیان فرق بہت لازمی ہے، اپنے ایمان کو اپنے اعمال کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر سچائی لائے، اور اگر سچائی ہوگی، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کی اوپر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو اگر آپ ایک سچائی بولیں گے تو ہمیشہ اس کے اوپر مرتب ہونے والی تمام باتیں، تمام اعمال افعال، ان پہ بھی سچائی بولنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کل عالم اسلام کو ایمان کو سچائی بولنے کی، حق پر رہنے کی، سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاع ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. وقال صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.